کتاب الصلاة باب المواقیت اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی وهو المعترض في الافق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس لحديث امامة جبريل عليه السلام انه اما رسول الله عليه السلام فيها في اليوم الاول حين طلع الفجر وفي اليوم الثانی حين اسفر جدا وقادت الشمس تطلع. کتاب الصلاۃ، طہارت سے متعلقہ مسائل ذکر ہو گئے، اب صاحب ہدایہ نماز کا بیان شروع فرما رہے ہیں. نماز سے صلاۃ، و یاد رکھیے عربی زبان میں صلاۃ کے معنی دعا کے آتے ہیں. بھائی صلاۃ کا کیا معنی ہے عربی زبان میں؟ دعا. بھائی اور اصطلاح شریعت کے اندر صلاۃ وہ عبادت کا مخصوص طریقہ جو مخصوص افعال کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، مخصوص افعال اور مخصوص ارکان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یعنی وہ قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ جو ہیں، تو وہ مخصوص ارکان کے ساتھ جس عبادت کو ادا کیا جاتا ہے اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے. بھائی تو عربی زبان میں صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ دعا. بھائی اور اصطلاح شریعت میں عبادت کا وہ مخصوص طریقہ ہے. بھائی عبادت کا مخصوص طریقہ. تو کتاب الصلاۃ، ایہادہ کتاب الصلاۃ، یہ کتاب نماز کی، یعنی نماز کے بیان میں. باب المواقیت، مواقیت جمع ہے میقات کی، میقات، میقات اس میں ظرف کا صیغہ ہے. بھائی میقات کا معنی ہے کسی چیز کا مقررہ وقت. بھائی یہ اسی طرح اس کا معنی ہے کسی چیز کا کی مقررہ جگہ، کسی چیز کی مقررہ. تو یہاں میقات سے مقررہ وقت مراد ہے، نمازوں کے مقررہ اوقات کا ذکر ہونے لگا ہے کہ نمازوں کے اوقات کون کون سے ہیں. اسی طرح میقات جو ہے کسی چیز کے کی مقررہ جگہ جو ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ میقات. چنانچہ آگے کتاب الحج آئے گی، وہاں میقات کا ذکر آئے گا. وہاں وقت نہیں مراد میقات سے، بلکہ وہ جگہ مراد ہے جہاں سے آگے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی باب المواقیت، یہ باب ہے مواقیت کے بیان میں، یعنی نمازوں کے مقررہ اوقات کے بیان میں. اوقات کے ذکر کو مقدم کیا بھائی صاحب ہدایہ نے، اس لیے کیونکہ آپ پڑھ چکے اصول فقہ کے اندر کہ نمازوں کے وجوب کا سبب ان کا وقت ہے. کسی شخص پر ظہر کی نماز تب واجب ہوگی جب وہ ظہر کا وقت پا لے گا. اگر ظہر کا وقت ہی ابھی نہیں آیا تو اس پر ظہر کی نماز بھی فرض نہیں. ظہر کا وقت پا لے گا تو ظہر کی نماز فرض ہو جائے گی، عصر کا وقت پائے گا تو عصر کی نماز اس پر فرض ہو جائے گی. اسی طرح کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، اگر وہ ظہر کے وقت میں مسلمان ہوا تو پھر اس نے ظہر کا وقت پا لیا تو ایمان کی حالت میں، تو اس پر ظہر کی نماز فرض ہے. اور اگر وہ عصر کو مسلمان ہوا ہے تو اس نے تو ظہر کا وقت ایمان کی حالت میں نہیں پایا، لہذا اس پر ظہر کی نماز کی قضا بھی نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو اوقات چونکہ نمازوں کے وجوب کا سبب ہے اس لیے ان کے بیان کو مقدم کیا. تو کہتے ہیں اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی، فجر کا اول وقت یعنی ابتدائی وقت جو ہے، اذا طلع الفجر الثانی، جب فجر ثانی طلوع ہو جائے. بھائی یاد رکھیے فجر دو قسم پر ہے، ایک فجر اول ایک فجر ثانی، یا دوسرے لفظوں میں اول کو فجر کاذب کہتے ہیں اور دوسرے کو فجر صادق. فجر صادق، اگر آپ سحری کے بعد مشرق کی طرف آسمان کا جو کنارہ ہے یعنی افق جو ہے اس کا مشاہدہ کریں، تو صبح صادق سے چند منٹ پہلے اس طرف روشنی آپ کو دکھائی دے گی، لیکن وہ روشنی ستون کی صورت میں اوپر کی طرف نکلی ہوئی ہوگی، لمبائی میں پھیل ہوگی. بھائی افق میں چوڑائی کے اندر نہیں پھیلی ہوگی بلکہ کس طرح ہوگی، لمبائی میں ستون جس طرح ہوتا ہے اس طرح سیدھی اوپر کو جا رہی ہوگی، معمولی سی، بہت معمولی سی بھائی، وہ دکھائی دے گی. یہ ہے فجر کاذب بھائی، فجر کاذب، یا یوں کہیں فجر اول ہے. کیا ہے؟ فجر اول. پھر اس کے کچھ دیر بعد پھر چوڑائی کے اندر روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے، اور یہ ہے فجر صادق بھائی، فجر صادق. اور یہ روشنی جب پھیلتی ہے پھر بڑھتی ہی چلی جاتی ہے روشنی، اور یہاں تک کہ پھر سورج نکل آتا ہے بھائی. تو صبح کا وقت فجر اول یعنی فجر کاذب سے نہیں شروع ہوگا فجر کی نماز کا وقت، بلکہ کب شروع ہوگا؟ فجر صادق سے، یعنی دوسری فجر جو ہے جس میں روشنی کس طرح نظر آئے گی، چوڑائی میں پھیلی ہوئی نظر آئے گی پورے افق پر. پہلی مرتبہ کیسے نظر آئی تھی؟ ستون کی صورت میں لمبائی کے اندر اوپر کی طرف گئی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی، فجر کا اول وقت جو ہے جس وقت فجر ثانی طلوع ہو جائے، وہو المعترض فی الافق، اور وہ ہے فجر ثانی، وہ ہے المعترض فی الافق جو چوڑائی میں پھیلی ہوئی ہو، معترض پھیلی ہوئی، جو پھیلی ہوئی ہو فی الافق. افق کہتے ہیں آسمان کا کنارہ، وہ آخری کنارہ جو زمین کے ساتھ ملا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ کنارہ بھائی، تو وہ افق پر جب چوڑائی کے اندر ہے وہ ہے فجر ثانی بھائی. وہ آخر وقت ہا مالم تت لو شمس، اور فجر کا آخری وقت وہ ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے. جیسے ہی سورج طلوع ہوگا، سورج کا معمولی سا بھی کنارہ نکل آیا نظر آنے لگا، تو فجر کا وقت ختم ہو چکا بھائی. اس سے پہلے پہلے تھا فجر کا وقت بھائی. تو فجر کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ فجر کے وقت کی، جب فجر صادق طلوع ہو جائے، یعنی چوڑائی کے اندر وہ روشنی پھیلنا نظر آ جائے. اور آخری وقت کیا ہے؟ کب تک پڑھ سکتا ہے فجر کی نماز؟ جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے بھائی، اس وقت تک ادا ہی ادا ہے، اور اس کے بعد اگر پڑھے گا تو قضا ہے. دلیل اس کی کیا ہے کہ یہ اول وقت یہ ہے اور آخر وقت یہ ہے؟ کہتے ہیں لحدیث امامت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت والی حدیث کی وجہ سے، کہ انہ اما رسول اللہ علیہ السلام فیہا، کہ انہوں نے امامت فرمائی حضور علیہ السلام کی. بھائی حضرت جبریل علیہ السلام نے دو دن تک حضور علیہ السلام کی امامت فرمائی نمازوں میں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ تشریف لاتے اور اس نماز کے وقت کے اندر امامت وہ فرماتے، حضور علیہ السلام ان کے مقتدی ہوتے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے. ایک تو نمازوں کے اوقات بتلانا مقصود تھے کہ کون سا وقت ہے نماز کا، کون سی نماز کا کون سا وقت ہے، اور نیز نماز کا طریقہ سکھلانا تھا کہ اس طرح نماز پڑھی جائے، اس وقت کی اتنی رکعت اس طرح ہوں گی، دوسرے وقت کی اس طرح ہوں گی، تیسرے وقت کی اس طرح بھائی. تو کہتے ہیں انہ اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا فی الیوم الاول حین طلع الفجر، کہ انہوں نے امامت فرمائی حضور علیہ السلام کی، فیہا ای فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں، فی الیوم الاول پہلے دن، حین طلع الفجر جس وقت فجر طلوع ہو گئی تھی، یعنی فجر صادق پہلے دن اس وقت امامت فرمائی، اس دن نماز پڑھائی. وفی الیوم الثانی حین اسفر جدا، اسفرا کا معنی روشن ہو جانا، اور دوسرے دن اس وقت امامت فرمائی جس وقت خوب روشنی ہو گئی تھی، وقادت الشمس تطلع، اور قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جاتا، خوب روشنی ہو گئی تھی، سورج بالکل نکلنے والا تھا، اس وقت دوسرے دن امامت فرمائی. ثم قال فی آخر الحدیث، پھر فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے آخر حدیث میں، یعنی آخر حدیث میں آتا ہے انہوں نے پھر فرمایا، ما بین ہذین الوقتین وقت لک ولی امتک، ان دو وقتوں کے بیچ وقت ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے، یعنی اس وقت کے اندر یہ فجر کی نماز ادا کیجئے. کون سے دو وقت؟ ایک پہلے دن فجر صادق کے بعد تھے، اور دوسرے دن سورج طلوع ہونے کے قریب تھا، تو ان دو وقتوں کے درمیان جو ہے یہ وقت آپ کا اور آپ کی امت کے لیے، یعنی اس وقت میں فجر کی نماز ادا کیجئے. ولا معتبرہ بالفجر الکاذبی، صاحب ہدایہ فرما رہے اور کوئی اعتبار نہیں ہے فجر کاذب کا، وہو البیاض الذی یبدو طولا، اور یہ وہ سفیدی ہے یعنی فجر کاذب وہ سفیدی ہے، الذی یبدو طولا جو ظاہر ہوتی ہے لمبائی میں، ثم یعقبہ الظلام، ظلام کہتے ہیں اندھیرے کو تاریکی کو، پھر اس کے پیچھے تاریکی آتی ہے، پھر اس کے بعد کیا آتی ہے چوڑائی میں روشنی آتی ہے، وہ ہے فجر صادق بھائی. لقولہ علیہ السلام، دلیل کیا ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے، لا یغرنکم اذان بلال ولا الفجر المستطیل، تم کو دھوکے میں نہ ڈالے بلال کی اذان، ولا الفجر المستطیل اور نہ لمبی فجر، اور نہ لمبی فجر، وَإِنَّمَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأُفُقِ، اور فجر تو مستطیر ہوتی ہے افق کے اندر. حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، فجر تو مستطیر ہوتی ہے افق کے اندر. کیا معنی، صاحب ہدایہ حدیث کا معنی بیان کر رہے ہیں، اَيْلْ مُنْتَشِرُ فِيهَا، یعنی اس میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے. فجر کے مستطیر ہونے کا کیا معنی ہے کہ فجر تو افق میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے. معلوم ہوا یہ ہے فجر اصل میں، جو پہلے فجر تھی لمبائی میں وہ فجر نہیں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اور وہ لمبی فجر. بھائی لمبی فجر بھائی یاد رکھیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے تہجد کے لیے یا سحری کھانے کے لیے، اور پھر فجر کی اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فجر کی اذان دیا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں، تم کو بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی ان کی اذان تو سحری یا تہجد کے لیے ہوتی ہے، تو تم یہ دھوکے میں یہ نہ سمجھ جانا کہ فجر طلوع ہو گئی ہے. سمجھ میں آیا بھائی، یہ معنی ہے حدیث کا بھائی. وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، اور ظہر کا اول وقت وہ ہے جس وقت سورج ڈھل جائے، یعنی سورج ڈھل جائے. بھائی دیکھیے، سورج طلوع ہوتا ہے مشرق کی جانب سے، اور پھر جب طلوع ہوتا ہے آہستہ آہستہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور دوپہر کے وقت ایک وقت آتا ہے جب سورج عین اپنی انتہائی بلندی کو پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اب سورج پھر واپس ڈھلنا شروع ہوا مغرب کی جانب. تو جو سب سے بلندی پر آیا بھائی، یہ ہے نصف النہار. اسے کیا کہتے ہیں، نصف النہار کہتے ہیں. تو اس سے آگے جیسے ہی سورج دوسری طرف چلا گیا، مغرب کی جانب ڈھل گیا، کچھ اتر گیا، تو یہ اس کو کہیں گے زوال ہو گیا ہے، اور یہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا. سورج جیسے ہی ڈھل جائے گا کون سا وقت شروع ہو جائے گا، ظہر کا. وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، اور اول وقت ظہر کا، اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ جب سورج ڈھل جائے، لِإِمَامَتِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، اس لیے کیونکہ بوجہ حضرت جبریل علیہ السلام کی امامت فرمانے کے پہلے دن جس وقت کے سورج ڈھل گیا تھا. پہلے دن کس وقت امامت فرمائی حضرت جبریل علیہ السلام نے، جب سورج جیسے ہی ڈھلا تھا، یعنی اول وقت کے اندر ہی انہوں نے ظہر کی نماز کی امامت فرمائی. وآخر وقتها عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اذا صار ظل كل شيء مثله سوى فیض الزوال، اور ظہر کا آخری وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اذا صار جب ہو جائے، ظل كل شيء، ظل کہتے ہیں سائے کو، سایہ، ظل كل شيء جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ، مثلہ اس کے دو مثل، اصل میں کیا تھا مثلینہ، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو یہ تثنیہ ہے، جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے، سوا فیض زوالی، علاوہ زوال کے سائے کے. بھئی یہاں دو لفظ آئے، ذلن اور فیعن، ذلن بھی سائے کو کہتے ہیں، فیعن بھی سائے کو کہتے ہیں، لیکن فرق یہ کہ زوال سے پہلے کا جو سایہ ہے اسے کہتے ہیں ذلن. دوپہر سے پہلے پہلے بھئی سورج جیسے مشرق سے طلوع ہوگا، ہر چیز کا سایہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ سایہ سورج جوں جوں اونچا ہوتا جائے گا، سایہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اور عین سر پر جب سورج آ جائے گا اس کے بعد پھر سایہ کس طرف کا رخ کرے گا؟ پہلے سایہ کس طرف تھا؟ مغرب کی طرف تھا، اب سایہ کس طرف آ جائے گا؟ مشرق کی طرف آ جائے گا. تو زوال سے پہلے کا جو سایہ ہے اسے کہتے ہیں ظل، اور زوال اور اس کے بعد کا جو سایہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ فیعن. فاء کے معنی لوٹنے کے، لوٹنے کے. تو فیعن اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ سایہ مشرق کی طرف لوٹ آیا ہے، مغرب سے کس طرف؟ مشرق کی طرف لوٹ آیا ہے، اس لیے اس کو فیعن کہتے ہیں. لیکن یہ ظلن ہی کا لفظ بعض اوقات عام ہر سائق پر بھی بول دیا جاتا ہے. زوال سے پہلے سائق کو ظل کہتے ہیں، لیکن بعض اوقات زوال کے بعد والے کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ ظلن کہہ دیا جاتا ہے. تو امام صاحب کے نزدیک ظہر کا آخری وقت کب ہے؟ اذا صار ظل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے، سوا فیع الزوال، علاوہ فیع زوال. فیع زوال جو عین جب سورج سر پر ہو اس وقت جو کسی چیز کا وہ جو چھوٹا سا سایہ ہے اس کو کہتے ہیں فیع زوال. کیا کہتے ہیں بھائی؟ دیکھیے اس کا طریقہ بھی آگے آپ فلکیات کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ یہ کیسے معلوم کریں گے کہ آئیں اس وقت سورج سر پر آ گیا ہے اور اب پھر اس وقت زوال ہو گیا ہے وغیرہ. بھائی تو اس کا وہ طریقہ ذکر کرتے ہیں کہ زمین پر بالکل ہموار زمین ہو، اونچی نیچی نہ ہو، اور اس پر ایک دائرہ کھینچ لیں اور اس دائرے کے بالکل مرکز میں ایک سیدھی لکڑی گاڑ دیں جو بالکل سیدھی ہو، کسی ایک طرف بھی معمولی سی جھکی ہوئی بھی نہ ہو. اب آپ جب سورج طلوع ہوگا صبح کے وقت آپ دیکھیں گے کہ سایہ مغرب کی طرف ہے، پھر سورج جو جو اونچا ہوتا چلا جائے گا سایہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا اور مغرب سے آہستہ آہستہ مشرق کی طرف کا رخ کر رہا ہے، لیکن ہے ابھی مغرب ہی کی طرف. بھائی پھر عین جب سورج سر پر آ جاتا ہے تو سایہ بہت چھوٹا ہو گیا اور بالکل وہ لکڑی کے قریب ہی آ گیا، پھر جیسے سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے اب سایہ مشرق کی طرف کا رخ کر لیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں طریقہ ہے تفصیل مختصر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دائرہ آپ نے لگا لیا، بیچ میں لکڑی گاڑ کر سیدھی کھڑی کر دی، اب سایہ سورج مشرق سے طلوع ہوا، آپ سایہ پر نظر رکھیے گا، سایہ چھوٹا ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا کہ بالکل دائرے کے اندر داخل ہونے لگا ہے اس کا سرا، سائے کا سرا، جہاں وہ داخل ہو اس جگہ پر دائرے پر نشان لگا لے، پھر وہ سایہ چھوٹا ہوتے ہوتے پھر لمبا ہونا شروع ہوگا مشرق کی طرف، اور عین ایک نقطے پر وہ دائرے سے اب نکلنے لگا ہے، جس جگہ سے نکلنے لگے وہاں پر بھی نشان لگا لے. تو اب یہ دیکھیے دائرے پر دو نشان لگ گئے، ان دو نشانوں میں دیکھیے دونوں طرف ایک ایک قوس آ گئی، ٹیڑھا خط آ گیا یعنی دائرے والا. ہاں اس قوس کی تنصیف کر دیں، آدھا کر دیں، جو حساب کے طریقوں میں وہ پرکار وغیرہ کی مدد سے اس کو پھر تقسیم کیا جاتا ہے، تو جب عین جب اس کی تنصیف کر دیں گے اس عین نصف پر آپ ایک سیدھی لکیر کھینچیں جو شمال سے جنوب کی طرف جا رہی ہوگی. بھائی جب عین اس لکیر کے اوپر سایہ آ جائے یہ ہے جب سورج عین سر پر ہے. اگلے دن پھر آپ اس کو دیکھنا پڑے گا، اگلے یہ لکیر آج آپ نے لگا لی، دو نشان لگائے تھے اور پھر ان قوس جو لگی تھیں ان کی آپ نے ان کو نصف نصف کر دیا، ایک سیدھا خط کھینچا شمال سے جنوب کی طرف، اور پھر اس عین اگلے دن اس لکیر کے اوپر جب سایہ آئے گا تو یہ ہوگا، یہ وقت ہے نصف النہار کا، یعنی سورج عین سر پر ہے اور یہ سب سے سایہ کی چھوٹے سے چھوٹا سایہ ہوگا اس وقت بھائی اس چیز کا، اور اس سے پہلے بھی تھوڑا لمبا تھا سایہ اب چھوٹا ہوا، پھر چند منٹ ہی گزریں گے آپ دیکھیں گے سایہ پھر اب مشرق کی طرف ہو کر لمبا ہونا شروع ہو گیا ہے. تو جیسے ہی سایہ اس لکیر سے دوسری طرف آ جائے گا تو معلوم ہوا سورج ڈھل گیا ہے. سورج کیا ہے؟ ڈھل گیا ہے. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تفصیل وہاں فلکیات کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. بھائی تو یہ جو عین زوال کے نصف النہار کے وقت کسی چیز کا جو سایہ ہے اس کو کہتے ہیں فیع زوال. کیا کہتے ہیں؟ فیع سہ زوال کہتے ہیں بھائی، کیونکہ اب سورج ڈھلنے لگا ہے، تو اس فیع زوال کے علاوہ جب کسی چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا بھائی. یہ کس کے نزدیک؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. لہذا آپ نے جو لکڑی درمیان میں گاڑی تھی، فرض کریں وہ تھی 10 فٹ کی، اور عین دوپہر کے وقت بھائی سورج کا سایہ، اس لکڑی کا سایہ بڑا چھوٹا ہوگا، یوں سمجھیں فرض کریں 1 فٹ تھا، آپ نے اس وقت ماپا کتنا تھا؟ سایہ 1 فٹ. یہ ہے فیع زوال، عین نصف النہار کے وقت یہ 10 فٹ کی لکڑی، اور لکڑی کا جو حصہ زمین کے اندر گاڑ دیا اس کو نہیں شمار کرنا، لکڑی کا جو حصہ زمین کے اوپر ہے وہ کتنا ہے؟ 10 فٹ ہے. اور یہ جو سایہ عین زوال کے وقت بنا وہ کتنا ہے؟ وہ 1 فٹ ہے. یہ ہے فیع زوال. اس فیع زوال کے علاوہ اس لکڑی سے دگنا جب سایہ ہو جائے گا تو یہ ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، اور کون سا شروع ہو جائے گا؟ عصر کا شروع ہو جائے گا. تو لکڑی کتنے فٹ، تو لکڑی کتنے فٹ کی؟ 10. تو دو مثل سایہ کب ہوگا؟ جب کتنا ہو جائے؟ 20 فٹ. 20 فٹ سایہ ہو جائے. اور نیز وہ فیع زوال کے علاوہ اس کو بھی ساتھ ملائیں، وہ کتنا تھا؟ 1 فٹ. تو کتنا ہوگا؟ 21 فٹ. تو بس جس وقت اس لکڑی کا سایہ 21 فٹ کا ہو جائے گا، یہ وقت ہے کہ اس وقت اس لکڑی کا سایہ فیع زوال کے علاوہ دو مثل ہے، اور یہ آخر ظہر کا وقت ختم ہوا، اور کون سا شروع ہو گیا؟ عصر کا وقت شروع ہو گیا. کس کے نزدیک؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک. جبکہ آگے بتلائیں گے آپ کو صاحبین کے نزدیک ایک مثل ہو جائے فیع زوال کے علاوہ تو عصر کا وقت شروع ہو گیا. لہذا صاحبین کے نزدیک سایہ کتنا ہوگا جب عصر کا وقت شروع ہوگا؟ 11 فٹ. 10 فٹ ہوا تو یہ ایک مثل، اور فیع زوال کتنا؟ 1 فٹ. تو کتنا ہو گیا؟ 11 فٹ. تو صاحبین کے نزدیک یہ 10 فٹ کی لکڑی کا سایہ 11 فٹ جیسے ہی ہوگا کون سا وقت شروع ہو گیا؟ عصر کا وقت، اور ظہر کا ختم. اور امام صاحب کے نزدیک کب شروع ہوگا عصر کا وقت؟ جب 21 فٹ ہو جائے، اس وقت ظہر کا وقت ختم اور عصر کا شروع ہوگا. یہ معنی وآخر وقتها عند ابی حنیفة رحمہ اللہ اذا صار ظل کل شیء مثلہ سوا فیع الزوال. اور ظہر کی نماز کا آخری وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب ہو جائے ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل علاوہ فیع زوال کے. وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں اذا صار الظل مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ اسی کے مثل یعنی ایک گنا ہو جائے اور علاوہ فیع زوال کے. وہ پیچھے شرط ذکر کر دی تھی، اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا. وہ روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہی ایک روایت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی. امام صاحب کی بھی ایک روایت کیا ہے کہ جب ایک مثل ہو جائے علاوہ فیع زوال کے تو کون سا وقت شروع ہو جائے گا؟ عصر کا. وفیع الزوال هو الفیع الذی یکون للاشیاء وقت الزوال. اور فیع زوال وہ سایہ ہے جو کسی چیزوں کا ہوتا ہے وقت الزوال، کس وقت؟ زوال کے وقت. لہما، صاحبین کی کیا دلیل ہے کہ ایک مثل کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جائے گا؟ وہ ذکر کرنے لگے. صاحبین کی دلیل یہ ہے امامۃ جبریل فی الیوم الاول للعصر فی ھذا الوقت. ان کی دلیل جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کی امامت کروانا ہے فی الیوم الاول، پہلے دن، للعصر، کس نماز کی؟ عصر کی نماز کی. پہلے دن انہوں نے امامت کروائی فی ھذا الوقت، اس وقت میں، یعنی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا علاوہ فیع زوال کے، معلوم ہوا عصر کا وقت شروع ہو گیا. یہ تھی صاحبین کی دلیل. امام صاحب علی ابی حنیف رحمہ اللہ قوله علیہ السلام ابردو بالظہر فإن شدت الحر من فیح جہنم. حضور علیہ السلام کا قول ہے، وہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابردو بالظہر، تم لوگ ٹھنڈا کرو ظہر کو، یعنی ٹھنڈے وقت میں پڑھو. فإن شدت الحر، اس لیے کیونکہ جو گرمی کی شدت ہے من فیح جہنم، وہ جہنم کے شدت کی وجہ سے ہے، جہنم کے کھولنے کی وجہ سے ہے، جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے. بھائی تو گرمی کی شدت کس وجہ سے ہے؟ جہنم کے اس کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے تو تم ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو بھائی, ٹھنڈا کر کے پڑھو. یہ حدیث میں آیا ہے. واشد الحر فی دیارہم فی ھذا الوقت, امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں, دو مثل کے بعد اور فیض زوال کے علاوہ پھر عصر کا وقت شروع ہوگا. تو فرماتے ہیں امام صاحب کہ دیکھو حدیث میں آیا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. وہ اشد الحر فی دیارہم فی ھذا الوقت, اور سخت ترین گرمی صحابہ کے وطن میں فی ھذا الوقت, اس وقت میں ہوتی ہے. صحابہ کے علاقے میں, ان کے علاقے میں سخت ترین گرمی کس وقت ہوتی ہے؟ یہ جب ایک مثل جب سایہ ہوتا ہے اس وقت سخت ترین گرمی ہوتی ہے. اور حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. معلوم ہو اس کے بعد پڑھنی پڑے گی. معلوم ہو ابھی بھی ظہر کا وقت باقی ہے, ظہر کا وقت باقی ہے. وہ دیکھیے ابھی دلیل پوری نہیں ہوئی. حدیث میں یہ آیا اور سخت ترین گرمی صحابہ کے دیار میں یعنی عرب کے علاقے میں فی ھذا الوقت, اس وقت میں ہوتی ہے. وہ اذا تعارضت الاثار, اور جب آثار, میں نے بتلایا تھا آثار جمع ہے اثر, اور اثر نام ہے کس چیز کا, حدیث کا. تو اور جب حدیث میں تعارض آ گیا تو لا ينقضی الوقت بالشک, کی تو وقت نہیں گزرے گا شک کی وجہ سے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیے ٹھیک ہے, امامت جبریل علیہ السلام کے اندر انہوں نے امامت فرمائی کس وقت, پہلے دن عصر کی جب سایہ ایک مثل تھا. لیکن دوسری طرف ایک حدیث آ رہی ہے کہ ابردو بالظہر, ظہر کو کیا کرو, ٹھنڈا کر کے پڑھو. اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ اول وقت میں عصر کا وقت شروع ہو گیا, ایک مثل کے بعد ہی کیا ہوا, عصر کا وقت شروع. اور اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ ایک مثل کے بعد بھی ظہر کا وقت باقی ہے. معلوم ہوا ابھی عصر کا وقت شروع نہیں. تو حدیث میں تعارض آ گیا, جب تعارض آ گیا تو اب شک آ گیا کہ پتہ نہیں ظہر کا وقت نکل گیا ہے یا نہیں. ایک مثل کے بعد کیا آ گیا, شک آ گیا کہ پتہ نہیں, ایک حدیث سے چل رہا ہے پتہ کہ نکل گیا, دوسری سے پتہ چل رہا ہے کہ وقت نہیں نکلا. تو ظہر کا وقت نکلنے میں, گزر جانے میں شک آ گیا. اور ظہر کا وقت پہلے تو یقینی تھا, ایک مثل سے پہلے تو یقینی, اور ایک مثل کے بعد اس کا وقت گزرنے میں شک آ گیا. تو شک کی وجہ سے اب یہ یقین ضابطہ آپ نے پڑھا ہے. کیا ضابطہ؟ الیقین لا یزول بشک, یقین یقین جو ہے شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا, باطل نہیں ہوتا. تو یہاں بھی ظہر کا وقت یقینی تھا پہلے, تو اب بھی شک کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا. اب بھی کون سا وقت ہوگا, ظہر ہی کا ہوگا. دلیل سمجھ میں آئی کہ حدیث میں کیا آیا, تعارض آ گیا, اور تعارض کی وجہ سے شک آ گیا کہ یہ پتہ نہیں اب ظہر کا وقت گزر گیا ہے یا نہیں گزرا. پہلے تو کیا تھا, ظہر کا وقت مثل سے پہلے تو ظہر کا وقت یقینی, اور مثل کے بعد وقت گزرنے میں شک آ گیا. تو شک کی وجہ سے اب وقت گزرنے کا نہیں کہا جائے گا, بلکہ کیا کہا جائے گا, اب بھی وقت ہے. کیونکہ وہ کیونکہ ظہر کا وقت ہونا تو پہلے یقینی تھا, اب کیا رہا ہے, شک کے گزر گیا. تو شک کی وجہ سے گزرنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا, کیونکہ شک یقین کو باطل نہیں کرتا. پہلے ظہر کا وقت یقینی ہے تو وہ اسی طرح چلتا رہے گا. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی. وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ اِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ, اور عصر کا پہلا وقت, اذا خرج وقت الظہر, جب ظہر کا وقت نکل جائے, عَلَى الْقَوْلَيْنِ دونوں قولوں پر, جب ظہر کا وقت نکل جائے دونوں قولوں کے مطابق تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. کیا معنی, دونوں قولوں کے مطابق یعنی ہر ایک کے مطابق. کس طرح, امام صاحب کے نزدیک عصر کا وقت کب شروع ہو جائے گا, جب دو مثل کے بعد ظہر, جب دو مثل پر ظہر کا وقت پورا ہوتے ہی پھر آگے کیا شروع ہو جائے گا, عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. اور صاحبین کے نزدیک کب شروع ہو جائے گا عصر کا وقت, ایک مثل پر ظہر کا وقت پورا ہوتے ہی ساتھ ہی کیا شروع ہو جائے گا, عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. سورت سمجھ میں آگے. وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، اور آخری وقت عصر کی نماز کا جب تک سورج غروب نہ ہو جائے. دلیل اس کی کیا؟ کہتے ہیں لقوله علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے، من ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرکها، کہ جس نے ایک رکعت عصر کی نماز کی پالی، قبل ان تغرب الشمس سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی نماز شروع کی اور ایک رکعت پڑھ چکا اس کے بعد سورج غروب ہو گیا، تو ابھی تو عصر کی نماز پوری نہیں کی تھی، بیچ میں سورج کیا ہوا؟ غروب ہوا. پھر بھی حدیث میں آ رہا ہے فقد ادرکہا، تو اس نے عصر کی نماز کو پا لیا، یعنی یہ اس کی نماز قضا نہیں بلکہ ادا ہی ہے. بھائی معلوم ہوا سورج غروب ہونے تک وقت ہے، اس سے پہلے ایک رکعت بھی پا لی تو اس نے عصر کی نماز پا لی. بھائی واول وقت المغرب اذا غربت الشمس، اور مغرب کا ابتدائی وقت، اول وقت جو ہے، اذا غربت الشمس جب سورج غروب ہو جائے، واخر وقتها ما لم يغب الشفق، اور آخری وقت مغرب کا جب تک شفق غائب نہ ہو جائے، جب تک شفق غائب نہ ہو، جب شفق غائب ہو جائے گی تو مغرب کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، مغرب کا وقت بھی. اور شفق کسے کہتے ہیں آگے ذکر کریں گے. امام صاحب کے نزدیک شفق سفیدی کا نام، صاحبین کے نزدیک شفق سرخی کا نام. سورج جب غروب ہوتا ہے تو مغربی کنارے پر آپ کو افق سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے، اور یہ سرخی تقریباً 15 منٹ کے لگ بھگ، یا اس کے لگ بھگ کچھ کمی بیشی کے ساتھ یہ 15 منٹ سرخی تقریباً رہتی ہے، پھر اس کے بعد سفیدی چھا جاتی ہے اس طرف، اور پھر یہ سفیدی تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹے تک رہتی ہے. بھائی گھنٹے سوا گھنٹے، اس سفیدی کے بعد پھر تاریکی چھا جاتی ہے مغربی افق پر. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو یہ اب شفق کسے کہتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے صحابہ کے زمانے سے ہی اختلاف چلا رہا ہے. بعض کیا فرماتے ہیں کہ شفق سرخی کا نام ہے، اور بعض کیا فرماتے ہیں شفق سفیدی کا نام ہے. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہ آگے اختلاف اب صاحب ہدایہ بھی تفصیل ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وآخر وقتها ما لم یغب الشفق، اور آخری وقت مغرب کی نماز کا جب تک شفق غائب نہ ہو جائے. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی مقدار ما یصلی فیہ ثلاث رکعات، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے آخری وقت وہ کتنی، مغرب کے وقت کی مقدار کتنی ہے؟ اتنا وقت کہ یصلی فیہ، کہ پڑھی جائیں اس میں ثلاث رکعات. کتنی رکعتیں؟ تین رکعتیں اس کے اندر پڑھی جائیں. بھائی تین رکعتیں، اور یہ ایک قول امام شافعی رحمہ اللہ کا جو صاحب ہدایہ نے ذکر کیا، اور ایک جدید قول کہتے ہیں ان کا یہ کہ جس میں انسان مغرب کی نماز کا اتنا وقت ہے جس میں انسان وضو کر کے اذان کہہ سکے اور پھر اقامت کہہ سکے، اذان دے سکے اور اقامت کہہ سکے اور تین فرض پڑھ لے اور پھر دو سنتیں پڑھ لے، بس اتنا وقت ہے مغرب کا. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو ایک قول کیا ذکر کیا جس میں کتنی صرف پڑھ لے؟ تین رکعتیں پڑھ لے. تو پھر بعضوں نے تطبیق بھی دی، کہتے ہیں نہیں یہ کوئی دو الگ قول نہیں ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے، ایک ہی قول ہے، لیکن یہ تین کو اس لیے انہوں نے ذکر کیا کیونکہ مغرب کے فرض کتنے ہیں؟ تین رکعت، باقی ان فرضوں کے جو تابع چیزیں ہیں وہ بھی اسی کے اندر داخل ہیں. اور فرضوں کے تابع کیا ہے؟ وضو کرنا پڑے گا یا نہیں؟ بھائی وضو بھی، اذان بھی دینا پڑے گی، اقامت بھی کہنا پڑے گی، جماعت بھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد دو سنتیں بھی پڑھی جائیں گی، تو وہ بھی اس کے تابع ہیں، اس لیے ان کو ذکر نہیں فرمایا، ورنہ یہ وہی قول ہے. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کی دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کی کہتے ہیں لِأَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّ فِي يَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے امامت فرمائی تھی دونوں دن ایک ہی وقت میں. بھائی باقی نمازوں کے اندر تو اول وقت اور آخر وقت میں نمازیں، پہلے دن اول وقت نمازیں پڑھائیں اور دوسرے دن آخر وقت میں، لیکن مغرب کے بارے میں دونوں دن ایک ہی وقت اسی وقت میں، جیسے سورج غروب ہوا تھا اس کے بعد مغرب کی نماز کی امامت فرمائی تھی انہوں نے، تو اس سے معلوم ہوا اس کا اتنا ہی وقت ہے، ورنہ اس میں بھی وہ اول اور آخر کا اس کی صورت ہوتی. ولنا اور ہماری دلیل قوله علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا قول ہے، اول وقت المغرب حین تغرب الشمس، کہ پہلا وقت مغرب کا جس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے، وآخر وقتها حین یغیب الشفق، اور آخری وقت مغرب کا جب شفق غائب ہو جائے. اول وقت کیا؟ جب سورج غروب ہو جائے، اور آخر وقت کیا؟ جب شفق غائب ہو جائے. معلوم ہے شفق کے غائب ہونے تک وقت ہے مغرب کا. ہاں پھر آگے شفق میں اختلاف ہے، صاحبین کے نزدیک شفق سرخی کا نام، اور سرخی تو زیادہ زیادہ 15-20 منٹ تک رہتی ہے تو وہی ہے. امام صاحب کے نزدیک شفق جو ہے وہ سفیدی کا نام ہے، اور سرخی 15-20 منٹ، پھر اس کے بعد سفیدی تو گھنٹہ سوا گھنٹے تک رہتی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ سارا مغرب کا وقت ہے. ہاں البتہ اول وقت میں امامت اس لیے کروائی تھی حضرت جبریل علیہ السلام نے، کراہت سے بچنے کے لیے، کراہت سے. ہاں مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اسی وقت نماز مغرب کی جلدی ادا کی جائے، اس کے بعد اگر ادا کی وہ بھی ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی، البتہ مکروہ ہے بھائی، تاخیر کرنا مکروہ ہے. تو کراہت سے بچنے کے لیے ایک ہی وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے امامت فرمائی. وما رواه كان للتحرز عن الكراهة، اور وہ حدیث جس کو روایت کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے، کان للتحرز عن الكراهة، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ بچنے کے لیے ہے کراہت سے. یعنی ایک ہی وقت میں جبریل علیہ السلام نے امامت کیوں فرمائی تھی؟ کراہت سے بچنے کے لیے. ثم الشفق هو البياض الذي في الافق بعد الحمرة عند ابي حنيفة رحمه الله، پھر شفق جو ہے وہ سفیدی ہے جو افق میں یعنی آسمان کے کنارے پر ہوتی ہے. بعد الحمرتی، کس کے بعد؟ سرخی کے بعد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. اور یاد رکھیے یہی اسی طرح نقل کیا گیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی اسی طرح ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ کس چیز کا نام ہے؟ سفیدی کا نام ہے. وعندهما هو الحمرۃ، اور صاحبین کے نزدیک شفق و سرخی ہے. وہ ہوا روایت عن ابی حنیفہ، اور یہی ایک روایت کس سے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی. وہ ہوا قول الشافعی، اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی، وہ بھی فرماتے ہیں شفق کس چیز کا نام ہے؟ سرخی کا نام ہے. لقوله علیہ السلام، دلیل ذکر کر رہے ہیں شفق سرخی کیسے ہے، کہتے ہیں بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے، الشفق الحمرۃ، شفق جو ہے وہ سرخی ہی ہے. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ قوله علیہ السلام، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، وآخر وقت المغرب اذا اسود الافق، اور مغرب کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب آسمان سیاہ ہو جائے، اسود الافق، آسمان سیاہ ہو جائے. اور سیاہ کب ہوتا ہے؟ سرخی کے بعد یا سفیدی کے بعد؟ سفیدی کے بعد. معلوم ہوا شفق اس سارے کا نام شفق ہی ہے، اور اس کے بعد جب آسمان سیاہ ہوگا اس وقت مغرب کا وقت ختم ہوگا. دلیل سمجھ میں آگئی؟ وما رواه موقوف على ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ذکره مالک رحمه الله تعالی فی الموطأ، اور وہ حدیث جس کو روایت کیا ہے بھائی یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے، یہ بھائی حدیث ذکر کی، الشفق الحمرۃ، حدیث میں کیا آیا؟ شفق کس چیز کا نام ہے؟ سرخی کا نام ہے. اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ وہ حدیث جس کو انہوں نے روایت کیا وہ موقوف ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یعنی یہ حدیث موقوف ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضور علیہ السلام کا قول نہیں ہے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جو حدیث جس کو انہوں نے روایت کیا یہ موقوف ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ذکرہ مالک رحمہ اللہ، اور اس کو اس حدیث کو ذکر کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے فی الموطا، اپنی حدیث کی کتاب موطا کے اندر اس کو ذکر کیا ہے انہوں نے، اور کس کے طور پر ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام کا قول ہے یا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. وفیہ اختلاف الصحابتی، اور اس کے اندر صحابہ کا اختلاف، یعنی شفق کے اندر صحابہ کا بھی اختلاف ہے، بعض اس سرخی کو قرار دیتے ہیں اور بعض کس کو قرار دیتے ہیں، سفیدی کو قرار دیتے ہیں. تو اگر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سرخی کو قرار دیا ہے اپنے قول میں، تو باقی صحابہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کس کو قرار دیا ہے، سفیدی کو قرار دیا ہے. وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کا اول وقت، اِذَا غَابَ الشَّفَقُ، جب شفق غائب ہو جائے، یعنی جب مغرب کا وقت نکلے گا فوراً کس کا وقت شروع ہو جائے گا، عشاء کا. وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ، اور عشاء کی نماز کا آخری وقت جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، یعنی فجر تک ہے، فجر تک عشاء کا وقت. لقوله علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے، وآخر وقت العشاء حین لم يطلع الفجر، اور عشاء کا آخری وقت جو ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک ہے. وہ حجت علی الشافعی رحمہ اللہ، اور یہ حدیث دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف، فی تقدیره بذهاب ثلث اللیل، کہ ان کا جو انہوں نے اندازہ لگایا ہے ثلث لیل کے جانے کے ساتھ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شفق جب ختم ہو تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اور ثلث لیل تک رہے گا، تہائی رات تک، رات کے تیسرے حصے تک. یعنی فرض کریں اگر رات ہے 9 گھنٹے کی، سورج غروب ہونے سے لے کر فجر صادق تک کتنا ہے وقت، 9 گھنٹے، تو اس میں سے اول تو شفق میں جب تک ہے یہ ہے مغرب کا وقت، اور اس کے بعد جو وقت ہوگا وہ عشاء کا، اور کب تک رہے گا، ثلث لیل، رات کتنی تھی کل 9 گھنٹے، تو 3 گھنٹے پہلے، 3 گھنٹے اس کے اندر اندر پڑے گا، یہ ہے عشاء کی نماز کا وقت. بھائی یہ وقت گزر جائے گا تو عشاء کا وقت بھی گزر جائے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ 3 گھنٹے جو ثلث لیل ہے اسی کے اندر وہ مغرب کا وقت بھی آ گیا بھائی، اس کا بھی تھوڑا سا وقت نکال دو، تو 3 گھنٹے سارا نہ ہوا عشاء کا وقت بلکہ اس سے کم ہو گیا. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے وہ حجت علی الشافعی رحمہ اللہ فی تقدیره بذهاب ثلث اللیل، اور یہ حدیث دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف جو انہوں نے ثلث لیل کے گزرنے کے ساتھ اندازہ لگایا ہے عشاء کے وقت کا. واول وقت الوتر بعد العشاء، اب وتروں کا بیان کر رہے ہیں کہ وتروں کا اول وقت جو ہے بعد العشاء، کس کے بعد ہے، عشاء کے بعد ہے. وآخره ما لم يطلع الفجر، اور وتروں کا آخری وقت جو ہے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے. لقوله علیہ السلام، دلیل ذکر کر رہے ہیں بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے فی الوتر، وتر کے بارے میں آپ نے فرمایا فصلوها ما بین العشاء الى طلوع الفجر، کہ تم لوگ پڑھو وتروں کو، وتر کی نماز کو، ما بین العشاء الى طلوع الفجر، عشاء سے لے کر طلوع فجر کے بیچ میں، عشاء سے لے کر کے بیچ میں. معلوم ہوا کب شروع ہوگا وتر کا وقت، عشاء کے بعد، عشاء کے بعد، اور طلوع فجر تک رہے گا. قال هذا عندهما، قال سے مراد ہے صاحب ہدایہ خود بھائی، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ھذا عندہما، یہ صاحبین کے نزدیک ہے، یعنی جو متن میں ذکر ہوا یہ کس کا قول ہے، صاحبین کا قول ہے. وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وقت العشاء، کہ وتروں کا وہی وقت ہے جو عشاء کا وقت ہے. صاحبین تو کیا فرماتے تھے، وتروں کا وقت کب شروع ہوگا، عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوگا، جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے تو اب کس کا وقت شروع ہو گیا، وتروں کا. اس سے پہلے وتروں کا وقت تھا ہی، عشاء کی نماز کا وقت تو تھا لیکن وتروں کا نہیں تھا. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، جیسے عشاء کا وقت شروع ہوا، یہ عشاء کا بھی ہے یہ وتروں کا بھی ہے، دونوں کا ایک ہی وقت ہے. ہاں البتہ وتر کو وہ بھی فرماتے ہیں کہ عشاء پر مقدم نہیں کریں گے بھائی، اگر کر دیے کسی نے مقدم تو پھر دوبارہ لوٹانا پڑیں گے، کیونکہ ان میں ترتیب ضروری ہے، پہلے عشاء ہے اس کے بعد کیا ہے وتر. صاحبین کے نزدیک تو اگر پہلے وتر پڑھ لیے پھر تو وتر ہوئے ہی نہیں، کیونکہ ابھی ان کا وقت ہی نہیں شروع ہوا. نماز پڑھ لے گا عشاء کی تو پھر کس کا وقت شروع ہوگا؟ وتر. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، عشاء کا وقت شروع ہوا تو یہی وتروں کا بھی وقت ہے، وتروں کا وقت شروع ہو گیا لیکن پہلے پڑھ نہیں سکتا. ہاں اگر کسی نے بھولے سے پڑھ لیے، وہ سمجھا تھا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور وتر پڑھ لیے، پھر خیال بعد میں کچھ دیر بعد یاد آیا ہو عشاء کی آج ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، تو اب یہ وتر اس نے نماز پر مقدم کیے بھول کر یا جان بوجھ کر، بھول کر، تو اب امام صاحب فرماتے ہیں اعادے کی ضرورت نہیں بھائی، بھول کر ایسا ہوا ہے، لہذا اب عشاء کی نماز پڑھ لے اور وتر ہو گئے، کیونکہ وتر کا وقت شروع ہو چکا تھا عشاء کے وقت کے ساتھ ہی. دلیل سے بات سمجھ میں آگئے بھائی؟ تو کہتے ہیں وعندہ ابی حنیفہ رحم اللہ وقتہ وقت العشاء، کہ وتر کا وقت جو ہے وہ عشاء کا وقت ہے، الا انہ لا یقدم علیہ، مگر یہ کہ وتر جو ہے ان کو مقدم نہیں کیا جائے گا عشاء پر، عند التذکیر، یاد ہوتے وقت، جب انسان کو کیا ہو یاد ہو تو پھر جان بوجھ کر وتروں کو مقدم نہیں کر سکتا، لترتیب، کس وجہ سے؟ ترتیب کی وجہ سے، کہ ان میں ترتیب ضروری ہے، پہلے عشاء ہو اور اس کے بعد کیا ہو وتر. ہاں اگر بھولے سے پڑھ لیے ہیں تو پھر امام صاحب کے نزدیک وتر کا اعادہ نہیں، صاحبین پھر بھی فرماتے ہیں وتر کا اعادہ کرے، کیونکہ جب تک عشاء پڑی نہیں وتر کا وقت شروع بھی نہیں ہوا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا بھائی، عصر کی نماز کا وقت بھائی امام صاحب کے نزدیک بھائی فتویٰ امام صاحب ہی کے قول پر ہے، اور ظہر میں اور عصر میں صاحبین تو کیا فرماتے تھے ایک مثل کے بعد ہی عصر کا وقت شروع ہو گیا، لیکن فتویٰ کس کے قول پر؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے قول پر. تو لہذا ظہر کا وقت دو مثل کے جب تک سایہ نہ ہو جائے اس وقت تک رہے گا، جیسے ہی دو مثل ہوگا ظہر کا وقت ختم اور کون سا شروع؟ عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اگر کہیں مجبوری ہو، انسان سفر میں ہے، اب وہاں پر مثل اول کے اندر گاڑی رک گئی، اس وقت وقت ہے، آپ عصر کی نماز اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آگے پھر مشکل پیش آ جائے گی، گاڑی پتہ نہیں رکتی ہے یا نہیں رکتی، تو اس صورت میں انسان مثل اول کے میں بھی یعنی صاحبین کے قول کے مطابق کو بھی اختیار کر سکتا ہے، اور اس وقت کیا کون سی نماز پڑھ لے؟ عصر کی نماز پڑھ لے. لہذا اس مسئلے کو خصوصاً یاد رکھیں، اور بعض لوگ اس میں شدت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں مثل ثانی کے بعد ہی عصر پڑھنی ہے، پہلے نہیں. نہیں بھائی، جب ضرورت ہے اور اس صاحبین کا قول بھی موجود ہے تو سفر وغیرہ میں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثل اول کے بعد بھی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں بھائی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی مغرب بھائی، مغرب میں نے بتایا مغرب کا وقت جو ہے وہ مستحب وقت جو پہلا ہے، یعنی جس وہ سرخی جب تک ہے آسمان کے کنارے پر، اور آخرے وقت یاد رکھیے فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے قول پر ہے، مغرب کے اندر بھی مغرب کا وقت صرف یہ 15-20 منٹ نہیں ہے بلکہ 1.5 گھنٹے کے لگ بھگ وقت ہے بھائی مغرب کا. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اب نماز کو آپ اطمینان سے مؤخر کریں، نہیں بھائی، اس نماز کو اول وقت ہی میں پڑھیں، بعد میں پڑھیں گے تو مکروہ ہو جائے گی، ہوگی تو ادا ہی، قضا نہیں، بس اتنا فرق آ گیا کہ قضا نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ ادا، لیکن ہوگی مکروہ بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.